بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم حروف مقطعات ہیں. سورت بقرہ کی پہلی آیت بھی ان تین لفظوں سے تھی. جس دور میں یہ سورت نازل ہو رہی ہے وہاں تو لوگوں کو یہ بہت ہی عجیب لگا ہوگا کہ اتنے شد و مد سے ایک سورت شروع کی جا رہی ہے اور ایک بات شروع کی جا رہی ہے اور ہم اس کا مقابل نہیں لا سکتے. ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم کچھ کر سکیں, کیونکہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی مانتے ہی نہیں ہیں جب تک کہ ان کی عقلوں کو نہ جھنجھوڑا جائے. حروف مقطعات عربوں کو اور آج کے بڑے بڑے لوگوں کو بے بس کرنے والے لفظ ہیں کہ جس زبان کے تین لفظوں کو تم سمجھ نہیں پا رہے پھر تم اس کلام کا مقابلہ کیسے کرو گے. تلک آیات الکتاب, یہ ہیں آیتیں کتاب کی. کون سی کتاب؟ الحکیم, حکمت والی. تلکا کا لفظ اسم اشارہ بعید ہے, وہاں ہم نے ذالکہ دیکھا تھا تو وہ قریب کا تھا, یہ دور کا ہے. آیات, آیت ان کی جمع, اشارہ قرآن کی ان آیات پہ. یہاں آیات سے مراد قرآن ہے. اور الکتاب, جوتری, دونوں رائے دی جاتی ہیں کہ تل کا آیات الکتاب سے یہاں مراد یہ قرآن کی آیتیں ہیں اور یہ اس سورت کی آیتیں ہیں. یعنی دوبارہ دہراتی ہوں کہ یہاں الکتاب قرآن کے لیے بھی آیا ہے اور الکتاب یہاں سورت کے لیے بھی آیا ہے, اور دونوں ہی باتیں ٹھیک ہیں. کہ لوگوں, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو تم پڑھ رہے ہو, یہ کوئی کسی سر پھرے کا کال نہیں ہے, اللہ نہ کرے, یہ کوئی فکشن نہیں ہے, کوئی ہزل نہیں ہے, بلکہ کیا ہے, یہ کتاب ہے الحکیم, حکیم کتاب. اب عام طور پہ اگر آپ دیکھیں گے نا بغیر گرامر سمجھے تو آپ کہہ دیں گے یہ حکمت والے کی کتاب ہے, یہی لگتا ہے نا ذہن میں, یہ درست نہیں ہے. دیکھیے الکتابی الحکیمی, دونوں کا وزن ایک ہے, اور جب کی آتا ہے تو دونوں کا وزن ایک نہیں ہوتا, وہاں اضاف اور مضاف اور مضاف الیہ ہوتا ہے. یہاں الکتابی الحکیم سے لگ رہا ہے کہ یہ کتاب کی صفت ہے, یعنی صفت اور موصوف سمجھ لیں تو حکیم سے مراد جہاں کتاب ہے. قرآن پاک کے جہاں مختلف نام ہیں انہی ناموں میں سے ایک نام الحکیم ہے. فائل کا وزن ہے اور یہ فائل کا وزن ہوتا ہے, تو حکیم کیسے ہے کہ یہ نمبر ایک یہ کہ یہ کتاب حکمت والی ہے, اور دوسری بات ہے کہ فیصلہ کن ہے تمہارے حق میں, تمہاری زندگی کے نقشے درست ہی اس کتاب سے ہوں گے. کتاب حکیم بن جائے آج ہماری اور آپ کی تو پھر آپ دیکھیے کہ زندگیاں سنور جائیں. اور آپ اس لفظ کو نوٹ کیجئے کہ الحکیم کہہ کر اس سورت کے تھیم حکمت کو ظاہر کر دیا گیا کہ لوگوں, حکمت لینی ہے تو تمہیں ادھر ادھر سے نہیں ملے گی. چار کتابیں پڑھ کر تم اپنے آپ کو بڑے نہیں بنا سکتے, اس کے لیے تمہیں اس کتاب میں گھسنا پڑے گا. میں نے جب بھی لوگوں سے بات کی ہے تو اکثر لوگ کہتے ہیں ہمیں حکمت نہیں ہے, ہمیں سمجھ نہیں آتا صحیح وقت پہ کیا کریں, ہم فیصلے ٹھیک نہیں کر پڑتے, پتہ ہمیں سوچتا نہیں ہے پہلے کیا کرنا تھا بعد میں کیا کرنا تھا, عین وقت پہ کوئی پوچھے کہتے ہیں یاد ہی نہیں آیا, ذہن ہی نہیں گیا. یہ سب حکمت کی کمی ہے. لیکن جب پڑھنے کا موقع آتا تو ہم پڑھ نہیں رہے ہوتے, ہے نا یہ ہماری کمی کا راز. کئی ماں باپ اپنی اولادوں کے رشتے کرتے ہیں, غلط رشتے کر کے پھر پریشان ہو جاتے ہیں. تو وجہ کیا ہے کہ ہم اس کتاب کو اس کا ڈیو حق نہیں دیتے. تو پہلی آیا خوبی کتاب کی کیا تھی کہ یہ الکتاب ہے, اللہ نے یہ دے دی. دوسری آگی الحکیم. اب تیسری خوبی ہدم و رحمت للمحسنین, ہدایت اور رحمت ہے محسنوں کے حق میں. یعنی کتاب کی اگلی خوبی ہدن. ہدن کا لفظ یہاں اسم کے طور پہ آیا ہے نکرہ, مراد ہدایت ہے. اور اگر اس کو مصدر کے طور پہ لیں گے تو مراد ہوگا ہدایت کرنا. یہاں ہدن سے مراد ہادی ہے, راہ دکھانے والی. عربی زبان میں مبالغے کے طور پر یہ انداز اختیار کیا جاتا ہے, آپ تھوڑا سا اردو میں سمجھتے نا ہادی, راہ دکھانے والا. لیکن ہادی کو ہدن کہہ دیں تو کیا ہوگا, گائیڈنس. ہدن سے مراد یہاں کیا ہے کہ یہ سراسر ہدایت ہے یہ کتاب. اس کتاب کی ہدایت اور اس کے ہاتھی ہونے میں شک نہ کرو. زیادہ سے زیادہ آپ اس کا اردو میں ایک ترجمہ کر سکتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ رہنمائی کرنے والی ہے. تمہاری زندگی کے چھوٹے اور بڑے معاملوں کو یہ کتاب ایسے کھول دیتی ہے کہ تمہیں انسانوں کو بھی پڑھنا آ جاتا ہے, تمہیں چیزوں کو بھی پڑھنا آ جاتا ہے, تمہیں ماحول کو بھی دیکھنا آ جاتا ہے. اور آج ہم سب کو اس کی ضرورت ہے, ہدن و رحمہ اور رحمت بھی ہے. رحمت کا لفظ پھر یہاں دیکھیے کہ نکرہ میں آیا, اسم ہے, یہ مصدر کے طور پہ بھی آ سکتا ہے. تم راد ہوگا کہ رحمت کرنا فعل کے معنوں میں آ جاتا ہے. یہ کتاب اللہ کا فضل, انعام اور رحمت ہے. لگتی ہے آپ کو کیا آپ کے اوپر اللہ کا یہ انعام ہے؟ لیکن اللہ خود کہہ رہے ہیں سب کے لیے نہیں ہے, سوری دس بک از ناٹ فار یو, تم اتنے خوش قسمت نہیں ہو. کون ہے؟ للمحسنین, جو محسن ہوتے ہیں. یہ ہے اب یہاں پہلا کردار, جو صاحب حکمت ہوتا ہے وہ محسن ہوتا ہے. اس صورت میں ہم حکیم انسان کی خوبیاں دیکھیں گے. تو اس میں یہاں انسانوں کے نام سے جو پہلی چیز پتہ چلی وہ کیا ہے کہ صاحب حکمت جو ہے نا وہ محسن ہوتا ہے. آج محسن کی ہم بہت ساری تعریفیں دیکھیں گے کہ محسن کیا ہوتا ہے. لیکن یہاں اگر آپ دیکھیں تو قرآن کو محسنین کے لیے سراسر ہدایت اور سراپا رحمت بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے وہی بات جو سورت البقرہ میں پیش کی تھی اسی کو تھوڑا سا مختلف کر کے وہاں کیا تھا, ہدل للمتقین, یاد ہے؟ یہاں خدن کے اندر رحمہ ڈال کے کہہ دیا ہدم و رحمت للمحسنین. تقابل کر سکتے ہیں نا, فرق ہے. صرف ہدایت کسی کو مل جانا, اس کے لیے تقوی بھی کافی ہے. یہ جملہ لکھیں, تقوی بنیادی درجہ ہوتا ہے, لیکن ہدن کے بعد رحمہ مل جانا, اس کے لیے محسن بننا پڑتا ہے. اس کتاب سے فائدہ لینے کے لیے, اللہ کی رحمتوں کو اپنی زندگی میں پانے کے لیے تمہیں محسن بننا پڑے گا, کیونکہ محسنین اصل میں متقین سے بلند تر درجے پر فائز لوگ ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ایمان ترقی پاتے پاتے احسان کے درجے پہ پہنچ جاتا ہے. اور احسان قرآن پاک کی وہ ٹرمنالوجی ہے کہ جو قرآن پاک میں بار بار آتی ہے. اگر آپ بھول چکے ہیں تو نوٹ کر لیں, سورت مائدہ کی آیت 93 میں ہم اس پہ بڑی ڈیٹیل سے بات کر کے آئے ہیں کہ اذا متقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم متقوا وامنوا ثم متقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین. جب تک وہ تقوی کی روش اختیار کیے رکھیں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں اور پھر تقوی میں بڑھیں اور ایمان لائیں پھر اور تقوی میں بڑھیں اور پھر وہ درجہ احسان پر فائز ہو جائے, تو ایسے محسنوں سے اللہ محبت کرتا ہے. یہ ہے ایک نارمل طریقے کا احسان مند بننے کا راز. تقوی دن بدن بڑھتا جاتا ہے. جیسے لوگوں کی دولت بڑھتی ہے تو ان کے لائف سٹائل میں چینج آتا ہے, پہننے اڑنے میں چینج آتا ہے, گھر کی حالت بدلتی ہے. اسی طرح جب تقوی اندر بڑھتا ہے تو انسان پھر محسن کے درجے پہ پہنچ جاتا ہے. اور جب اس درجے پہ آ جائے تو پھر سمجھیے کہ یہ وہی درجہ ہے کہ دونی میں ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ محسن وہ ہے کہ جس کے لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں دنیا میں کہ لوگ تو ان کو کچھ اتنی اہمیت نہیں دیتے, لیکن اللہ کے یہاں ان کا اتنا اعلی مقام ہے کہ اگر وہ اللہ کے نام پر کوئی قسم بھی کھا لیں تو اللہ ان کو جھوٹا نہیں کرتا, بلکہ وہ کام کر دیتا ہے تاکہ ان کی قسم جھوٹی نہ ہو. یہ محسن ہوتے ہیں. اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ محسن وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اتقوا فراست المومن, مومن کی فراست سے ڈرو, کیونکہ وہ اللہ کی برہان سے دیکھ لیتا ہے. محسن وہ ہوتا ہے کہ جس کو اللہ کی باتیں یوں دکھنے لگ جاتی ہیں کہ جیسے کوئی شیشے میں سے اپنی شکل دیکھے. اب آپ اس کو تصوف میں لے جائیں تو آپ کہیں گے وہ سلوک کے درجوں پہ پڑ گئے, چڑھ گیا, وہ پیر بن گئے, وہ شیخ صاحب بن گئے, ان کے ہاتھ پہ بیعت کرو, ان کی جاؤ. نیور نیور. یاد رکھیے, جب تک قرآن اور سنت کی حدیں نہیں لگائیں گے تصوف میں گئے تو گمراہ ہو جائیں گے. اللہ کے نبی سے بڑا صوفی کوئی نہیں تھا. جو کام انہوں نے کرا بس وہی تصوف ہے. اس کے بعد چاہے آپ محبت کے نام پہ یا آپ کسی بھی نام پہ اپنے آپ کو آگے کریں گے تو آپ کبھی بھی اس چیز کو پانے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے. یہ اللہ کی ذات ہے. اب یہ تو محسن کو ہم نے اس اینگل سے سمجھا. تھوڑی سی اور باتیں بھی ہم محسن کے لفظ کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں. دیکھیں لفظ محسن کا روٹ کیا ہوگا. جی ہا سین نون. ایک لفظ, اچھا جو خوبصورت ہو اس کو اردو میں ہم کیا کہتے ہیں؟ حسین لکھے گا. حسین کون ہوتا ہے؟ جو خوبصورت اعضاء کا حامل ہو، گڈ فیچرز. تو پھر محسن کون ہے؟ جو اپنے اعضاء سے خوبصورت کام لے. خوبصورت آنکھیں ہیں تو آپ اس کو مٹکا مٹکا کے لوگوں کو دکھائیں تو وہ محسن کی آنکھیں نہیں ہوں گی. حسین کا تعلق ظاہری اعضاء سے ہے، تو محسن کا ان اعضاء سے لیے گئے کام سے ہے. اب ظاہری حسن میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے؟ بالکل بھی نہیں. ہماری شکلیں جیسی اللہ نے بنا دی الحمدللہ بہت اچھی ہیں. چینجز تھوڑی بہت کرنے کی کوشش بھی کر لیں، وہ وقتی ہوتی ہیں، دو تین گھنٹے بعد جب منہ دھوئیں گے تو پھر بدل گئے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جو حسین ہوتا ہے نا انسان، وقت کے ساتھ ساتھ اس کا حسن کم ہوتا ہے. کتنا بھی کوئی جوانی میں خوبصورت ہو، جو ہی 40s 50s آتے ہیں رنگ ڈھلتا ہے اور جھیریاں پڑتی ہیں، اور 70-80 میں تو پھر کہتے ہیں کوئی کریم نہیں ملتی کہ ذرا اسکن ٹائٹ کر دے. کوئی ہے جو ایسی چیز جھریاں دور کر دے؟ یہ اینٹی رنکل کیا نا، یہ آپ کے ان جھوٹے جذبات کا دھوکہ کے نام پہ وہ 15-20 pounds کی بیچتے ہیں کہ لے لو اور بجاؤ، نہیں چلیں گی جھریاں اس سے. ٹھیک ہے، کیا دو چیزیں دکھائیں آپ کو میں نے. حسین نمبر ایک، اپنی مرضی سے نہیں بن سکتا، وی ڈونٹ ہیو اینی چوائس. جب ہم پیدا ہوئے تھے دیٹس اٹ، ختم. تھوڑی بہت اللہ نے گنجائش اتنی رکھی ہے، ہم اتنے خوبصورت ہو جاتے ہیں میک اپ کر کے، زیور پہن کے، اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ حسین ہوتا ہے نا جو انسان، وہ وقت کے ساتھ کم ہوتا ہے. اس کو اپوزٹ لے لیجئے، محسن ہونا 100% آپ کے میرے اپنے ہاتھ میں. میں اور آپ خود اپنی ڈیسٹینیشن محسن بنا سکتے ہیں، کوشش کریں گے اللہ ہاتھ ضرور پکڑے گا. دوسری بات، اس حسن کا تو وقت کے ساتھ زوال شروع ہوتا ہے. اگر آپ محسن ہیں نا آج، تو وقت کے ساتھ آپ کی چمک بڑھے گی. ہو سکتا ہے کسی کی یوتھ ایج میں بڑی خرابیاں ہوں، زنا تک بھی ہو سکتے ہیں، شراب بھی کسی دوست کے کہنے پہ پی لی، لیکن اللہ نے جو ہی یہ کتاب حکمتوں والی زندگی میں کھلوائی، بس ہوتے گئے 60, 70, 80 سال میں ایسے محسن بن جائیں گے آپ کہ آپ کے اندر کی چمک آپ کے چہرے پہ جھلکے گی، کہ موت کی صورت میں لا الہ الا اللہ کا نور آپ کے چہروں پہ دکھے گا. تو اصل بات یہ ہے کہ انسان اندر کے حسن کو لے کر محسن بنتا ہے. آپ سوچیے نا کہ جو خود کو بار بار دھوئے، دن میں کئی بار دھوئے صابن سے اور چمک لگائے اور کیا کچھ کرے، تو اس کا حسن چمک جائے گا نا، کیئر فل ہوگا. تو جو لوگ کرتے ہیں اپنی سکن کی کیئر، واقعی گلو کرتی ہے چاہے وقتی ہو اور وہ محنت کرتے رہے جہاد، تو ایسے ہی رہے. تو محسن پھر کون ہوا؟ اپنے کام کو اچھے طریقے سے کرنے والا، ایکسیلنسی کے درجے پہ کرنے والا. اور کوئی کام اللہ کی نظر میں احسن کب ہوتا ہے؟ جب وہ اللہ کے لیے ہو، للہیت، جس کو آپ اخلاص بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کی مرضی کے مطابق ہو، اس کے بتائے ہوئے نبی کے طریقے کے مطابق ہو. ایسے لوگوں کو پھر یہ کتاب ہدوں و رحمت للمحسنین بن کے راہ دکھاتی ہے. حتیٰ کی عبادات کا حسن کے، یعنی عبادات میں احسان کے، کانک تراہ. حدیث جبرائیل میں آخری مقام پہ احسان کا سوال پوچھا تھا حضرت جبرائیل نے، اور اس کے بعد چلے گئے تھے. دین اسلام کی پیک ہے محسن ہونا، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ذروہ ہے. اور ایسا محسن جب اپنے کاموں کو اچھا کرتا، عبادت کرے گا تو بڑی اچھی کرے گا، گویا کہ رب کو دیکھ رہا، بندوں میں آئے گا تو وہ بالوالدین احسان، خیر خواہ اتنا ہے کیا دین و نصیحہ، لوگوں کے ساتھ خشوع کرنے والا، سارے معاملات کو لے کر لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے والا، اچھے دل کا بندہ. اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت بہت دیتا ہے. اور ایسا بندہ جب کل اللہ کو ملے گا تو یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ. محسن جب جاتا ہے اللہ اس دنیا سے، تو رب اس کا استقبال کرتا ہے. محسن خالق کو خوش کرنے والے کام کرتا ہے، وہ جسم کے ساتھ ساتھ روح کے تقاضے بھی پورے کرنے چاہتا ہے، صرف جسم کو نہیں لیتا. اس کی نماز ایسی نہیں ہوتی کہ جس نماز میں صرف جسم ہو. آپ دیکھیے جس طرح ہمارا جسم ہے نا اور ہماری روح بھی ہے، اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ ہماری نماز کا بھی جسم ہے، روح بھی ہے. پیچھے بھی آپ کو یہ بات بتائی تھی. اب نماز کا جسم کیا ہے؟ ظاہری آداب، وقت کا احساس، رکوع، سجود، قیام. محسن بہت اچھے کرتا، لیکن نماز کی روح کیا ہے؟ کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور منکر سے روکتی ہے. اور اسی طرح قوم للہ قانتین، اللہ کے آگے کانے بن کے کھڑے ہو جاؤ. اور یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محسن بننے کے لیے انسان کو ایک بہترین رول ماڈل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں دیا، اور انبیاء کرام میں سے جس نبی کو قرآن نے محسن کا ٹائٹل بار بار دیا وہ یوسف علیہ السلام تھے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی تبلیغی زندگی کے محسن ہے رول ماڈل، یعنی اللہ کے نبی تبلیغی زندگی کے رول ماڈل ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام معاشی اور معاشرتی زندگی کے محسن ہیں، رشتے کیسے نبھاؤ، گناہوں کے موقع کھلے ہوں کسی سوسائٹی میں تو کیا کرو اور کس طرح سے کرو۔ تو ساری باتیں جتنی ہوئی ہیں نا ابھی اس میں، اس کو جمع کر دیں تو محسنین، محسنین محسن کی جمع، احسان کرنے والا سمپل معنی، کس کے ساتھ؟ سب سے پہلے اللہ کے ساتھ، کیسے؟ انت عبد اللہ کانک تراہ، پھر انسانوں میں سب سے پہلے ماں باپ کے ساتھ، وبالوالدین احسانا، پھر اس کے بعد رشتہ داروں کے ساتھ، وبالارحام ذوی القربہ، آتی ذی القربہ حقہ ہو، رشتہ داروں کو حق دو، پھر اس کے بعد مستحقین، جو جس چیز کا مستحق ہے، پھر ضرورت مند۔ پھر اسی طرح محسن کا ایک اور معنی بھی لیا جاتا ہے، نیکیاں کرنے والا اور برائیوں سے دور رہنے والا، مجتنب برائیوں سے اور نیکیوں کو کرنے والا۔ ایک اور معنی بھی اس کا اس میں آتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ کی عبادت نہایت اخلاص اور خشوع کے ساتھ کرنے والا، یہ محسن ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کا ایک عملی روپ ہوتا ہے، یہ ساری باتیں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ اگلی آیتوں میں ایسے لوگوں کا ایک ڈھانچہ بتائیں گے کہ جو محسن بنتے ہیں، کیونکہ محسن جو ہوتا ہے نا اس کو بصیرت ملتی ہے، اور بصیرت سے محروم لوگ اپنی فطرت کی حفاظت نہیں کرتے۔ تھوڑا سا سمجھ لیں کیونکہ آگے بھی بات آنی ہے اس پہ، کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو فطرتاً بڑا معصوم ہوتا ہے، پیور ہوتا ہے، بہت صاف دل ہوتا ہے، کل کی فکر نہیں کرتا، بچہ محسن ہوتا ہے۔ بننا چاہتے ہیں، ارادہ ہے، خواہش ہے، اور یہ ساری قربانیاں دے سکتے ہیں جو محسنین سے مطلوب ہیں، تو اللہ کبھی آپ کو محروم نہیں کرے گا۔ اس نے آپ کے لیے کیا، کسی کے لیے بھی اپنے دروازے نہیں بند کیے ہوئے کہ تم نے ایک نہیں بن سکتے، تمہارے لیے ٹو مچ ہے، نہیں، چلے آؤ، جو چلے گا اللہ تعالیٰ اس کو چلا دے گا، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پھر اپنے راستے ضرور دکھاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کیسی خوبصورت ہوگی، پھر آپ کو یہ کتاب گناہ کرنے سے پہلے روک لے گی۔ محسنوں کو گناہ کرنے سے پہلے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ اس کام کا نتیجہ بڑا برا ہے۔ اگلی آیتوں میں ان کی تین صفات ہیں، یعنی محسنین کی سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ بیٹھ کے اپنے خواب نہیں سناتے رہتے، اشارے ہو رہے ہیں، خواب دیکھا ہے، اللہ کے نبی کو دیکھا ہے، میں جنت میں ہوں، نہیں، بلکہ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں۔ پہلی صفت نماز قائم کرنے والا، یعنی جنہوں نے اپنی فطرت کا حسن برقرار رکھا۔ اب وہ فطری طریقے کیا ہیں کہ جس سے بندہ بچپن میں جو خوبصورت فطرت لے کر آیا، جس کو پچھلی صورت میں پڑھ چکے ہیں کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، تو اس کا عملی طریقہ نماز، یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ کیا ہے یقیمون الصلاۃ؟ سمبل ہے یہاں مکی صورتوں میں نماز کا ذکر، تب تو نمازیں فرض ہی نہیں تھیں، تو یہاں یقیمون الصلاۃ اشارہ ہے حقوق اللہ کو پورا کرنے کا۔ بلال اور حباب اور فلاں کو کہا جا رہا ہے کہ آج اس رب کے نام پر یہ چوٹیں کھا لو، کیونکہ تم محسن بنو گے کل۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ ہے حقوق العباد کا استعارہ۔ اور یہاں دیکھیے گا کہ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہاں زکوٰۃ کی بات پہ پھر لوگوں نے کہا کہ مکی صورتوں میں زکوٰۃ کیوں ہے، تو ایک معنی وہی ہے جو نماز کا کہا، ذہن سازی، اشارے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہاں زکوٰۃ تزکیہ کے معنوں میں، پیوریفیکیشن آف سول، یعنی یہ لوگ محسن جو ہوتے ہیں یہ مسلسل اپنے تزکیے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، ہمیں فکر دوسروں کی ہوتی ہے اور خود کو رخصت ہی دیتے رہتے ہیں۔ خود سے پوچھیں، اس جگہ تک پہنچنے میں، آپ میں سے تو کئی لوگوں نے قرآن پورا بھی کر لیا ہوا ہے، دوسری بار پڑھ رہے ہوں گے، چلیے ہم ان کو نہیں کہتے، پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں، 21ویں پارے پہ آ گئے ہیں، کتنی کو محسن بنی ہو، عبادات کی کیفیت کیا ہے، ڈریس اپ ہونے کی کیفیت کیا ہے، ترجیحات کیا ہیں، پھر کس دین کی بات کرتی ہوں اور کس مدد کی بات کرتی ہوں اللہ کی، میری زندگی کس طرح سے چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کہتے ہیں وَهُمْ بِالْآخِرَتِهُمْ يُوقِنُونَ، یہ لوگ ہیں جو واقعی آخرت پر پکا یقین رکھتے ہیں۔ دیکھیں یہاں ہم کی ضرورت نہیں تھی، سیدھا سا انداز تھا جو سورہ بقرہ میں بھی تھا، ایسے یہاں بھی آ جاتا کہ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَتِ، وَهُمْ ہم کی ضرورت نہیں، وَبِالْآخِرَتِ ہم یوکن، دو ہم آگے نا، وَهُمْ بِالْآخِرَتِ ہم یوکنون۔ چلیے پہلے ہم کو اگر اوکے بھی کہہ دیں تو دوسرا حکم جو ہے یہ تاکید کے لیے، کلام میں شدت کے لیے، یہ وہی لوگ ہیں۔ یہاں ایمان بالآخرہ کی اہمیت پتہ چلتا ہے کہ دونوں طرف ہم، کیونکہ اصل میں آخرت کا عقیدہ یہی ہے وہ فیکٹر جو بندے کے عمل پر اثر ڈالتا ہے۔ ایک بندہ مسلم سے قرآن کا مطالبہ کیا ہے کہ تم آخرت کو یقین کی آنکھوں سے دیکھو، آخرت پر یقین کے بغیر احسان کی صفت پیدا ہی نہیں ہو سکتی، ممکن ہی نہیں۔ اور محسن وہ ہوتا ہے جو نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، پیار کرتا ہے نماز سے۔ آپ دیکھیے کہ دنیا میں انسان کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے نا اس کو سجاتے ہیں، کچھ کو گاڑیوں کا شوق ہے تو گاڑیاں سجاتے رہتے ہیں، عورتوں کو گھروں کا شوق ہوتا ہے تو گھر سجاتی ہیں، کسی کو کپڑوں کا شوق ہے تو اچھے بھلے کڑے کڑائے کپڑوں پہ پھر موتی لیس ڈوریاں لگاتی ہیں۔ محسن کو نماز سجانے کی فکر لگی ہوتی ہے۔ یقیمون الصلاۃ،
الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں نماز، زکوٰۃ اور ساتھ ہی آخرت کا ذکر کر کے بتا رہے ہیں کہ تمہاری ترتیب یہی ہونی چاہیے۔ اپنی نمازوں کو میں بھی دیکھوں اور آپ بھی دیکھیں، انتظار ہوتا، وقت سے پہلے اس کے لیے تیاری ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے کسی کو ملنے جا رہی ہوں، محبت آتی ہے۔ نماز کے دوران وہی کیفیت ہوتی ہے جو دوست سے یا ماں سے یا بہن سے فون پہ بات کرتے ہوئے ہوتی ہے، اگر یہ نہیں ہے تو پھر ابھی محسن نہیں ہے، پھر ابھی آپ کو خود کو ہی بہت کچھ سکھانا ہے، دوسرے کیسے آپ کی بات مان جائیں گے۔ نماز سے پیار کرتے مومن، پھر نمازیں جان چھڑانے کی نہیں ہوتی، پھر وہ نمازیں کیسی ہوتی ہیں جس میں انسان دل دماغ لگاتا ہے، اور یہ کب ہوتی ہیں؟ جب بالآخرت ہم یوقنون۔ بعض لوگوں کو فوری نتیجہ جب نہیں ملتا نا تو کام چھوڑ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کچھ ملتا ہی نہیں، فائدہ کیا؟ اس لیے اللہ نے آخرت کا لفظ لگا کے کہا ڈونٹ وری، فوری فائدہ نہیں ملے گا تو بعد کا فائدہ ضرور مل جائے گا۔
اولئک علی ہدن من ربہم واولئک هم المفلحون۔
یہ کر لو تو اولئک علی ہدن من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے اور یہی ہیں فلاح پانے والے، ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے کامیاب کر دیا، سکسیسفل پیپل۔ اور ایسے لوگ دنیا سے جب جائیں گے تو مطمئن جائیں گے، کامیاب جائیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنے کام کر لیے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نماز میں لمبا قیام موت کی سختی کو دور کرواتا ہے، چاہتے ہیں ہم؟ اسی طرح اللہ کے نبی نے جو ربیعہ کو کہا کہ تم میری مدد کرو کثرت سجود سے، اور قرآن میں آتا ہے واسجد واقترب نوافل، پھر انسان اس کے اندر آتا ہے۔ جب آخرت کی یاد آتی ہے نا تو دنیا میں بندہ فکر کرنے اور خوش ہونے کی جگہ آخرت کی فکریں کرتا ہے۔ پیغمبروں نے کیا کہا تھا اپنے لوگوں کو، اور اللہ ان نبیوں کو پھر کریڈٹ کیا دیتا ہے کہ ان اخلصناہم بخالصۃ الدار، ہم نے ان کو خالص کر لیا تھا، خالص گھر کے لیے، جنت کے لیے ان کو چن لیا تھا۔ بعض دفعہ دنیا میں کوئی آپ کو اپریشیٹ نہیں کرتا، آپ کام چھوڑ دیتے ہیں تو مان لیجئے کہ پھر آپ محسن نہیں ہیں، آپ نے اپنے لیے کیا تھا، تعریف کے لیے کیا تھا یا نتیجے کے لیے کیا تھا۔ اسلام جو ہے وہ ایفرٹ اورینٹیڈ ہے، ریزلٹ اورینٹیڈ نہیں ہے۔ ضرورت کس بات کی دی گئی؟ کہ تم اپنے آپ کو چیک کرو کہ یہ سب کیسے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا کے ہم سب کو بتا دیا کہ جب آخرت نظروں میں ہوتی ہے، کوئی آپ کی تعریف کرے کہ نہ کرے، کوئی آپ کو ڈانٹے، مارے، غصہ کرے، آپ کہتے ہیں چپ کر کے سہ جاؤ، فائدہ میرا۔ اور اگر آخرت نظروں سے اوجھل ہوتی، کہتے ہیں پکڑو پھر کرو اپنا کام، ہم سے نہیں ہوتا۔ ایک تو اتنے کام کرتے ہیں پھر بھی اس میں نقص، پھر بھی اس میں خرابیاں. اللہ تعالیٰ کہتے نہیں، محسن کیا ہوتا ہے؟ اس کو پتہ ہے ایک ذات ہے جو جان رہی ہے، اس کو پتہ ہے میں کیا کر رہی ہوں، میرا کیا ہے، وہ قدردان ہے. ایسے وقت میں پھر کام کرنا آسان ہوتا ہے. اور یہاں جو لفظ ہے نا اولائک، یہی لوگ ہیں، ہم المفلحون. اولائک علی ہدی من ربہم. ہدن کیا ہوتی ہے؟ وہ شریعت جو نبیوں پر آئی. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں ہدن نکرہ میں آیا ہے، ہر دور کے نبی پہ آئی ہوئی شریعت. اور البمانی الذین، کہ اولائک ہم المفلحون، یہ وہ لوگ ہیں جو فلاح پائیں گے. جی، محسن اپنی نیکیوں کو خوبصورت انداز سے کرتا ہے، چل چلاؤ نہیں، ٹال دیا، ختم. تھرڈ کلاس نیکیاں نہیں کرتا محسن، وہ ہائی کلاس، وہ بزنس کلاس، وہ فرسٹ کلاس نیکیاں کرتا ہے. جو نیکیاں سارے کرنے لگ جائیں، محسن کہتا ہے لو میرے اور اس میں فرق کیا رہ گیا، مجھے تو اس سے بھی اچھا کرنا ہے. محسن جو ہوتا ہے نا کمپیٹ کرتا ہے نیکیوں میں، اس لیے نہیں کہ مجھے نام ملے، میں کہہ سکوں دیکھو فلاں اچھا کام نہیں کرتا تھا تو میں نے بہت اچھا کام شروع کر دیا یہاں کے. نہیں، محسن کمپیٹ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ وہ اس نیکی کو اور خوبصورت کرنے کے لیے کام کرتا ہے، چل چلاؤ کے لیے کام نہیں کرتا. آپ دیکھیے کہ ایک کام ہوتا ہے جب ہم شوق میں کرتے ہیں، مثلاً وی آر انٹرسٹڈ ان اسلام، یہ کیا عام درجہ، انٹرسٹ تو آپ کے آج بنے کل ختم، شوق کہہ لیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خوشی کے لیے نیکی کرتے ہیں، شوق ہے بھی نیکی کا، انتہائی رسک میں. شوقیہ نیکیاں کرنے لئے محسن نہیں ہوتے. محسن کون ہوتے ہیں؟ جو نیکی کو مقصد بناتے ہیں، جو نیکی کو زندگی بناتے ہیں، مشن بناتے ہیں. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ انٹرسٹڈ نہیں، کمیٹڈ ہوتے ہیں. تو شوق سے نیکی نہیں کرنی، کمیٹمنٹ کے ساتھ کرنی ہے. اور عملی طور پہ آپ دیکھیے کہ آپ کیسے محسن بن سکتے ہیں انسانوں کے ساتھ. چل کے تو جاتے ہی ہیں نا، کہیں گاڑی میں جاتے ہیں یا جیسے بھی، ساتھ والے کا بھی دروازہ نوک کر کے ساتھ لے جائیں. یعنی جو لوگ ایک دوسرے کو رائٹس دیتے ہیں وہ ان کے اوپر محسن ہے. باری نہیں تھی پھر بھی وہ کام کر دیا، محسن بن گئے. کسی کی مدد کر سکتے تھے اس وقت، نہیں کی تو پکڑے جائیں گے، کر لی تو محسن بن جائیں گے. کچھ گناہ ایسے ہو تو اس پہ نہ پولیس پکڑتی ہے نہ لوگ پکڑتے ہیں. آپ جھوٹ بولیں آپ کو کوئی نہیں پکڑے گا، اللہ پکڑے گا کیونکہ آپ محسن بنا ہے. آپ بس میں گئے، آپ کسی کو جگہ دے دیں بیٹھنے کی، آپ محسن ہیں. آپ بیٹی کی طرح بہو کو بھی ذرا برداشت کریں، اس کو بھی اچھی طرح سکھائیں، آپ محسن ہیں. پھر آپ دیکھیے مرد محسن بن سکتے ہیں گھر کے کاموں میں شیئرنگ کر کے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک انسان کس طرح کام کرتا ہے، دکھتے نہیں. یاد ہے آپ کو وہ بوڑھی عورت، پتہ ہی نہیں تھا روز گھر کا کام کون کر جاتا ہے. اور پتہ کس دن چلا؟ جس دن ابو بکر کی ڈیتھ ہوئی، اور کام نہیں کیا، کام پڑا رہا. کہا آج وہ بندہ نہیں آیا، پتہ چلا اچھا بھی ابو بکر ہی تھے کیونکہ وہ آج فوت ہو گئے. یہ ہوتا ہے محسن. پھر آپ دیکھیے غریب دکانداروں سے آپ چیزیں لیتے ہیں، مت بہت ہو کریں. آنا پائی کا حساب کرنا ہے تو آپ جا کے پالیس پہ کریں، اور آپ سیئرس پہ کریں، اور جو آپ کے یہاں کے برانڈز اور مارکس اینڈ اسپنسرز پہ جا کے بہت ہو کریں، کرنا ہے تو ان سے کریں. جو ایک کی جگہ 10 مانگتے ہیں، وہ غریب ٹانگے والا رکشے والا جو آپ سے پہلے ہی کیا لے رہا ہے. میڈس کے چھوٹے چھوٹے حق مارنے لئے محسن نہیں ہوتے. پھر کسی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرنے لئے محسن ہوتے ہیں. جو کوئی کر نہیں سکتا آپ کر دیں، کسی کو اچھا مشورہ دینا، تو احسان کی بہت ساری قسمیں ہو سکتی ہیں. دعوتوں میں گئے، بعد میں مل جل کے صفائی کر دی، ان کے کام سمیٹ دیجئے، کسی کے لیے دعائیں کر دی، یہ ساری چیزیں ہیں. ایک عورت گھر سے نکلتے ہوئے اپنے ساتھ دوسروں کے لیے پانی رکھ لیتی ہے، شاید راستے میں کسی اور کو پانی ملے، یہ محسن ہے. ایک سسٹر تھی، وہ کہتی گھر سے نکلتی ہوں نا، پاکستان کی بات ہے، اب گرمی ہوتی ہیں، کہتی کئی بوتلیں رکھ لیتی ہوں. گاڑی جہاں بھی رکتی ہے نا، کہیں کو پولیس مین کھڑا ہوتا ہے، کوئی بےچارا سڑک کراس کر رہا ہوتا ہے، کوئی ٹھیلے والا ہے، تو میں اس کو وہ پانی کی بوتلیں دیتی ہوں، میں اپنے ڈرائیور کو دیتی ہوں، جو لوگوں کو دیکھے ہو. یہ محسن ہے. یعنی محسن کو نیکیوں کے بڑے خیال آتے ہیں. آپ کہہ لیں کہ محسن نیکیوں کے موقع ڈھونڈتا ہے، اور پھر اللہ اس کو موقع دیتا بھی ہے. اور اگر نیکیوں کے موقع آپ کے ہاتھ سے چلے جائیں تو یہ کس بات کا سمبل ہے؟ بعض دفعہ ہاسپٹل میں لوگ جاتے ہیں، وہاں بچے تنگ کرے ہوتے ہیں، کئی ایسی سسٹر جو کہتی ہیں ہم جا کے لوگوں کے بچوں کو دیکھنے لگ جاتے ہیں، کھانا پکا کے لے جاتی ہیں، وہاں لوگ لمبی لمبی لائنوں میں لگے ہوتے ہیں، کب سے صبح سے اٹھتے، اس لیے نہیں کہ کھانے گئے یا ہے ہی نہیں پیسے، یا گئے تو جگہ ماری جائے گی، تو وہ جا کے وہاں شیئر کرتی ہیں. ٹرین پہ گئے، اپنے سے زیادہ کھانا پکا لیا، دوسروں کو دو. اور کسی کو اچھا مشورہ دینا، کسی اچھے کام کی نصیحت کرنا بھی تو محسن ہونا. کسی کو قرآن سے جوڑ دینا کتنا بڑا احسان ہے. میرے لیے تو زندگی میں سب سے بڑی محسن میری وہی ساتھی ہوں گے جنہوں نے مجھے پہلی دفعہ شعوری طور پہ قرآن سے جوڑ دیا. کیا ہو تو صحیح میرے ساتھ اس درس میں، کوئی کمزور پڑھ رہا ہے، وہ پڑھنا نہیں چاہ رہا، وہ کہتا ہے میرے سے یہ کام نہیں ہوگا، میں کنٹینیو نہیں کر سکتی، آپ جائیے، ڈھونڈنے پڑیں گے وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں وہ کدھر ہیں، نہیں میں نہیں آگے چل سکتی، جائیے روئیے دھوئیے محسن بن جائیے، کوئی کہتا گرامر نہیں آتی آپ محنت کروائیں، ترجمہ یاد نہیں ہوتا آؤ میں تمہیں کروں، 1001 طریقہ تو ہمیں ہی جمع ہو جائے گا محسن بننے کا، لیکن ہم اپنی دنیا میں رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم کیوں بڑے بنے، تو دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں محسن بنا دے۔ مسجدوں کو جا کے صاف کرنا، ان کے باتھ روم صاف کرنا، چپکے سے وہاں جا کے ایسی چیزوں کا انتظام کر دینا پوچھ کے گھر مینجمنٹ سے کہ جو دوسروں کو بھی دکھتی تھی لیکن کسی نے سوچا بھی نہیں اور آپ نے کر دی، تو بس دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں محسن بنا دے۔ اب یہاں تک ہماری سورت کا ایک ٹاپک پورا ہوا، محسن بننا ہے۔
ہدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ۔
اب یہاں سے ہمیں حکیم انسان کا ایک دوسرا کردار دکھے گا، ابھی سے لکھ لیجئے کہ وہ اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتا ہے اور اس کو لغویات میں نہیں ڈالتا۔ ابھی تک جو صفات ہم نے دیکھی محسن کی، تقویٰ، نماز، زکوٰۃ اور آخرت کا یقین، اور اب فرمایا آیت نمبر 6،
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کھیل تماشے کی چیزیں خریدتے ہیں، کیوں کرتے ہیں ایسا؟ تاکہ لیدل عن سبیل اللہ بغیر علم، تاکہ گمراہ کر دیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے بغیر علم کے، یعنی بے علمی کی وجہ سے لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹاتے، اور وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور وہ اس کو ہنسی بنا لیں۔ پہلے ٹیکسٹ کے اعتبار سے دیکھ لیجئے، یعنی پہلے شان نزول کے اعتبار سے دیکھیں تو نظر بن حارث ایک شخص تھا، قریش کے سرداروں میں سے تھا۔ جب قرآن پاک نازل ہوا اس وقت شاعری کا اور شعروں کا بہت رواج تھا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے عوام میں شعری ذوق پایا جاتا تھا، اچھی شاعری اور اچھے شاعروں کی ہر ایک قدر کرتا تھا۔ ایسے ماحول میں جب قرآن پاک آتا ہے اور آپ آخری پاروں کو سنیں تو صحیح کہ جو بھائیں ایسی صوتی حسن والی آیتیں، تو ایک کھلبلی مچ گئی چاروں طرف، دیکھتے ہی دیکھتے لوگ اس کلام کے گرویدہ ہونے لگے۔ قرآن کی فصاحت اور اس کی بلاغت ایسے ان کو مسحور کر رہی تھی کہ ایک بار جو شخص قرآن کو سن لیتا تھا پھر دل چاہتا کہ بار بار سنے۔ یہ بات مشرکین کے لیے بہت تشویشناک تھی، وہ ہر قیمت پر لوگوں کو اس کلام سے دور رکھنا چاہتے تھے۔ دن رات قرآن کی اس قوت، جس کو آپ قوت تسخیر کہہ سکتے ہیں، مسخر کرنے کی قوت، لوگوں کو اپنے اندر انوالو کرنے کی قوت، اس کا توڑ ڈھونڈنے کی فکر میں تھے۔ چنانچہ نظر بن حارث نے اپنی سمجھ کے مطابق اس کا ایک حل نکالا۔ ملک شام سے واپسی پر ناچ گانے والی ایک خوبصورت لونڈی خرید لایا اور اس کی مدد سے مکہ میں راتوں کو ناچ گانے کی محفلیں منعقد کرانے لگا۔ ظاہر یہ ترکیب بہت کامیاب اور مؤثر تھی کہ لوگ ساری رات ناچ گانے سے لطف اندوز ہوں اور اس کے بعد دن کا زیادہ حصہ سو کر گزار دیں، اور اس طرح انہیں قرآن سننے یا اپنے اور اپنی زندگی کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے کی کوئی فرصت ہی نہ ملے۔ اس کے اوپر یہ آیتیں ہیں، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا۔ من کون ہے ادھر؟ اس دور کا نظر بن حارث، تو آج کے دور کا کون ہے؟ اگر آپ ان حالات جس کا تذکرہ تھوڑا سا یہاں کیا اس کا تقابل آج اپنے مسلمان معاشرے سے کریں، تو دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس دور میں تو ایک نظر بن حارث تھا جس نے یہ کارنامہ سر انجام دیا، تو آج ہمارے ہاں تو بڑے بڑے گروپس ہیں، کہیں سپورٹ کے نام پہ میچز ہیں اور کہیں میوزیکل کنسرٹس ہیں اور کہیں بےہودہ فلموں کی صورت میں لہو لعب ہے، اور فخیاش فحاشی اور اریانی کا سیلاب گھر گھر میں داخل ہو چکا ہے، اور ایسے لگتا ہے پورے معاشرے کو اپنی رو میں بہار ہے۔ آج خاص طور پہ اس زہر کا شکار ہماری نوجوان نسل ہے، اس طرح ان کی رگوں میں اس کا زہر جا چکا ہے کہ ان کے دل دماغ سوچنے کی قوتوں سے محروم دکھتے ہیں۔ موت اور آخرت کی بات کریں تو کہتے ہیں چھوڑو، اٹس ٹو مچ، اور نتیجہ کیا ہے کہ انہوں نے زندگی کا مقصد بھلا کر ان کو کہاں ڈال دیا، یہ ہم آپ خود سوچیں۔ آج اگر ہم اپنے بیسک کراؤڈ کو دیکھیں تو کیا ان کو پتا ہے کہ ہم کون ہیں، کہاں جا رہے ہیں، ہمارا مستقبل کیا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہمارے ملک کے حالات کس رخ پہ جا رہے ہیں، ہمارے ملک کا مستقبل کیا ہے، دشمن اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیا وہ اپنے ملک کے نظام کو چلانے کے قابل ہے؟ علامہ اقبال نے آج سے تقریباً 150 سال پہلے، یعنی 18ویں صدی تھی، اب تو 20ویں آگے، بلکہ 200 سال کے قریب یا اس سے بھی اوپر لے کے جائیں گے، تو اس وقت انہوں نے مسلمانوں کو یہ بتا دیا تھا. معروف ان کی پوئم اگر آپ نے سنی ہوگی، ابلیس کی سوچ کیا، کیا کہتا ہے ابلیس، کہ مست رکھو ذکر و فکر صبحگاہی میں، اسے پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی ہی میں. اس کو کہتا تھا راتیں ان کی ساری مستی میں گزریں، صبح دیر تک سوتے رہیں، اور جب آخرت کی بات آئے تو خانقاہوں پہ بیٹھ کے بخشوا لیں گے. کیا یہ کوئی بات آج نہیں ہے؟ اس دور کے ابلیس کو بھی پتا تھا کہ مسلمان کسی قیمت پر کھلے طور پہ الحاد کے جال میں نہیں پھنستے کہ کوئی ان کو کہہ دے کہ اسلام چھوڑ دو، لیکن وہ مسلمانوں کے اندر ایک ایسا مزاج پیدا کرتا ہے، کہیں نبی کے سہارے، کبھی پیروں کی باتیں، کہیں بزرگوں کی باتیں، یہ بچا لیں گے، اور تم کرو وہ کام جس سے شیطان خوش ہو. ضرورت اس بات کی آج کے دور کے یہ سارے کہانی ہیں. آج میڈیا ہو یا سٹیج ہو یا کوئی حالات ہو، ایسے لگتا ہے ہر بندہ اپنے آپ کو اسی کا شکار کر رہا ہے، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں من الناس من یشتری، جو خریدتا ہے. اشترا خریدنے کے معنوں میں بھی ہوتا ہے، اور تبادلہ کرنے، یعنی خریدنا کیا ہے، ٹو بائے، تبادلہ کیا ہے، ٹریڈنگ، ٹریڈ کرنا، انٹرچینج کرنا. اور اسی طرح اشترا کا معنی ہوتا ہے ترجیح دینا، کسی چیز کو پرائیورٹائز کرنا. سارے معنی سامنے رکھ لیجئے تو کیا پتہ چلے گا کہ لوگوں میں سے بعض خریدتے ہیں اس کو، پیسے دے کر خریدتے ہیں. آج کون خریدتا ہے ان کو؟ یعنی اس دور میں تو اب نظر بن حارث نے لانڈی خریدی تھی، آج لوگ لانڈیاں نہیں خریدتے، تو ان کے سی ڈیز اور ان کے کیسٹ خریدتے ہیں. اور جتنا پیسہ آج ان چیزوں پہ لگتا ہے، شاید ہی دوسری چیزوں پہ لگتا ہو. اس لفظ میں معنی مل رہا ہے کہ ادنا چیزیں لیتے ہیں اعلیٰ چیزیں چھوڑ کے. پیچھے ہم پڑھ چکے سورہ بقرہ میں، اولائک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدا، ہدایت کے بدلے گمراہی خریدتے ہیں. آج بھی یہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مقصد دیا تھا، ان کے پاس اللہ نے اپنی کتاب بھیجی، لیکن ان کا حال کیا تھا؟ ساری آیتیں اکٹھی کر کے ہم اس پہ تھوڑا سا ڈسکشن کریں گے بعد میں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولائک لہم عذاب مہین، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کو نذاب ہے، شرمندہ کیا جائے گا کل ان کو اس سے. حال کیا ایسے لوگوں کا، جب ایسوں کو بتایا جائے تو کیا حالات ہے؟ یعنی ایسے لوگ قرآن کی بات سن کر یا ایسی چیزوں کے خلاف بات کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ وہ اذا تتلا علیہ آیاتنا، اور جب پڑھی جاتی ہے اس پہ ہماری آیتیں، قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن کی تفسیر سنائی جاتی ہے، واللہ نمبر ایک، واللہ پیٹھ پھیرتا ہے، دوسری بات مستکبرہ، تکبر کرتے ہوئے چل پڑتا ہے. سامنے بیٹھ کے بندہ کچھ دیکھ سن رہا ہو تو اس کو ہو سکتا ہے کوئی بات سمجھ آ جائے، لیکن یہ تو پہلے منہ پھیرتا ہے اور پھر ایسے پیٹھ دکھا کے وہاں سے بھاگتا ہے گویا کہ سنتا ہی نہیں ہے. کلم یسمعہ، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں، یعنی سنی انسنی کرتا ہے. اول تو سنتا ہی کوئی نہیں، اور سن لے تو منتا کوئی نہیں. کأنفی اذنی ہی وقرا، گویا کہ اس کے کانوں میں بوجھ ہے، یعنی قرآن کا، قرآن کی آیتوں کا سننا اس کو بوجھل لگتا ہے. 3 گھنٹے ٹو مچ لگتے ہیں، اور فلم کوئی ہی شاید 3 گھنٹوں سے کم کی ہو جس کو کوئی دیکھے، گویا کہ وہ بہر ہے، اس نے اللہ کے رسول کی کوئی بات سنی نہیں. تو کیا کرو، فبشر ہو بھی عذاب نلیم، تو ایسے شخص کو آپ دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے. کس طرح سے ایسا بندہ اپنے آپ کو غلط چیزوں پہ لے کے جاتا ہے؟ بچنے کا راستہ کیا؟ اگلی آیت میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لا کر اچھے عمل کریں، لہم جنات النعیم، ان کے لیے نعمتوں بھرے باغات ہیں. کب تک؟ خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے اس میں. کس نے کہا؟ کواد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ ہے سچا. کون اللہ؟ وہو العزیز الحکیم، وہ غالب اور زبردست حکمت والا. آپ بتا سکتے ہیں کہ سورت کے شروع میں الحکیم کس کے لیے آیا تھا؟ بول دیجئے سب. قرآن کے لیے. اور یہاں الحکیم کس کے لیے آیا؟ اللہ کے لیے. یعنی اللہ کا نام وہی ہے جو اللہ کی کتاب کا نام ہے، ہم نام ہے یہاں دونوں چیزیں. وہ غالب اور حکمت والا ہے. کچھ اس کی ہے کوئی اور نشانی اس کائنات میں؟ تو آگے کہا کہ اس فکشن سے، اس لہو کی جگہ کائنات پہ غور کرو، ہمیں میسج دیا جا رہا ہے، چاہتے ہو کہ تمہارے بچے لغویات چھوڑیں، لغو چھوڑیں، تو ان کو پھر نیچر دکھاؤ، ان کو اوپن ایئر میں لے جاؤ، ڈاکیومنٹریز ہی دکھا دو، کیونکہ خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، اس نے آسمانوں کو تخلیق کیا بغیر ایسے ستونوں کے جن کو تم دیکھ سکو. کبھی دیکھتے ہیں آسمان کے پلرز؟ دنیا میں تو کچھ سالوں کے بعد کہتے ہیں اب یہ گھر رہنے کے قابل نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کچھ دکھتے ہیں تم کو؟ بغیر عمد. کیا پتہ چلا؟ پہلی بات ایک عزیز الحکیم ہے نا، اس کی حکمت کا اظہار ہے کہ اس نے خلق السماواتی بغیر عمد ترونا، اپنی حکمت سے اس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے پیدا کر لیا. کبھی آپ سوچے کہ اس آسمان کے نیچے پلرز ہوتے کدھر بار بار ہمیں اٹکتے؟ کبھی آپ نے کسی پارکنگ لاٹ میں گاڑی کھڑی کی ہو نا، تو بیچ میں اتنے پلرز ہوتے ہیں، ادھر سے ادھر ہی گھومتے رہتے ہیں لوگ. اگر آسمان کے نیچے پلر ہوتے تو یہ دریا کیسے چلتے اور یہ ہمارے راستے کیسے بنتے؟ اور وہ پلر کوئی چھوٹے تھوڑی ہونے تھے آسمانوں کے، ہو سکتا اس پلر کے پیچھے ہمارا آدھا شہر ہی چھپ جاتا. یہ اللہ کی شان ہے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ ہمیں دکھاتا ہے کہ تم اس رب کے بارے میں غور کرو. ترونہا، کس کو تم دیکھو، پلرز کو دیکھو یا آسمان کو دیکھو؟ اللہ اکبر. اور آسمانوں پہ غور کر کے رب کو پالو تو بڑی خوشی کی بات ہے، اور اگر نہ ملے تو ذرا آنکھوں کے نیچے دیکھو. والقا فی الارض رواسی ان تمید بکم، اور اس نے زمین میں لنگر ڈال دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر ایک طرف لڑک نہ جائے، یعنی زمین کا توازن برقرار کرنے کے لیے پہاڑ گاڑ دیے، نیلز، ہوکس، کیل. وبس صفیحا من کل دابتن، اور اس میں ہر طرح کے جانور پھیلا دیے. رب کی بھی تو کاریگریاں دیکھو، لوگوں کی بنائی چیزیں تو دیکھتے ہو، چیزوں کو تو دیکھو. یہ جو لفظ ہے نا تمیدا، یہ دو لفظ ہیں تا اور مئید نا. وبس من کل دابتن، اور اس نے ہر طرح کی مخلوق پیدا کی. وانزلنا من السماء ماء، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا. فانبتنا فیہا من کل زوج کریم، پھر اس میں اگائے ہر طرح کے نباتات کے خوبصورت جوڑے. آج سائنس کہتی ہے کہ ہر چیز جوڑوں میں، پروٹون ہے تو نیوٹرون بھی ہے. اس دور میں اللہ نے بتا دیا کہ پودے نر بھی ہوتے ہیں تو مادہ بھی ہوتے ہیں. آج آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ نے یہ کائنات کے سارے کام کر کے ہم سب کو دکھا دیا. کیا کرو؟ اس کائنات پہ غور کرو. ھذا خلق اللہ، یہ تو ہے اللہ کی تخلیق. ایسے لگ رہا ہے کوئی ڈسپلے کرتے ہوئے آگے سے بڑا سا پردہ ہٹاتا ہے اور پیچھے کائنات کا ماڈل دکھا کے کہتا ہے ھذا خلق اللہ، یہ ہے میرے اللہ کی تخلیق. پہاڑ، سورج، چاند، اور آپ امیجن کر لیں کوئی خوبصورت نیچر کا تصویر، اور کچھ نہیں، آپ کو تو راہ چلتے باہر ہی اتنے دکھ جائیں گے. یہ ہے اللہ کی تخلیق. فارونی، بس اب تم مجھ کو دکھاؤ. ما خلق الذین من دونہ، تو تمہارے ان معبودوں نے کیا پیدا کیا ہے جو اس کے سوا ہیں؟ یہ ہے اس صورت کے اندر دیکھیے مشرکوں کو بے بس کرنے کا انداز. جن کے در پہ جاتے ہو بتاؤ کہ ان کے اختیار میں کیا؟ کچھ بھی نہیں. اصل بات ہے کہ بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ ظالم تو کھلی گمراہیوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے، لہذا غصہ کرتے، ناراض ہو جاتے اور ایسی ایسی باتیں کر کے اپنے آپ کو پیچھے کر جاتے ہیں اور صحیح بات سمجھتے ہی نہیں ہیں.
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ.
من الناس میں من باز کا ہے، تعویذ کا ہے، بیانیہ نہیں ہے. اور آج بھی الحمدللہ جتنا مرضی بگڑا ہوا دور ہو سارے ایسے نہیں ہیں، ہوتے تھوڑے سے ہی لوگ ہیں، لیکن وہ یہ کسی معاشرے کا ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں اور لگتا ہے ایسے کہ سارے ہی اس طرح کے کرنے والے لوگ ہیں. ٹھیک ہے، بعض ایسا کرتے ہیں، اپنے پیسے کو آگ لگاتے ہیں. آج بھی آپ دیکھیے کہ جتنا بل آتا ہے گھر میں بجلی کا، اس میں اکثر چیزیں الیکٹرانکس کے نام پہ چلتی ہیں نا. ایک ٹی وی پہلے کب چلتا تھا؟ جب تھوڑی دیر کی بات ہوتی تھی، ایک کمرے میں سارے بیٹھتے تھے اور دو تین گھنٹے کی نشریات ہوتی تھی، ختم. آج کیا، ایک ٹی وی نہیں، ہر کمرے کا ٹی وی اور سارا سارا دن چلتا ہے. کہتے ہیں کوئی دیکھے نہ دیکھے چلا چھوڑتے ہیں. پہلے چلو تھوڑی دیر کے لیے شیطان آتے ہوں گے یا فرشتے جاتے ہوں گے، اب وہ کہتے ہیں دیکھو نہ دیکھو آواز بند کر دو، تو وہ گھر کا فرد ہی ہے نا، چلو رہنے دو ان کو. آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کتنے خفیف اشارے ہیں کہ لوگ اپنا پیسہ ضائع کرتے ہیں. میں یشتری لہول حدیث، لہو الحدیث کے عطیہ اب اس کو سمجھیں گے، یہ ہے اصل میں نقطہ اس میں سمجھنے کا. ہم خود بھی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ صحابہ کرام نے اس کو کیسے سمجھا تھا. تو لہو کیا لفظ ہے جس کو اردو میں اب لغو کہیں گے، یعنی لہو کے معنی میں لوگوں نے اس کی مختلف چیزیں کی. نمبر ایک، حرام چیزیں جس میں وہ انڈلج ہے. اب اس میں ہر وہ چیز ہے جس کو شریعت بالکل حرام کہتی ہے، کسی قسم کا اس میں شک نہیں ہے. شیطان ایسی چیزوں میں انسانوں کو ڈال دیتا ہے. دوسرا لہو کیا؟ لغو، بیکار. اب اس میں حرمت میں شدت تو نہیں ہے، لیکن بیکار، بے ارادہ، ٹائم ویسٹرز، زندگی، وقت، مال سب ضائع ہو گیا. ایسے لوگ ہیں کہ اس میں ایسے کھو جاتے ہیں کہ ان کو نمازوں کا ہوش نہیں ہوتا، ان کو گھر آئے کا ہوش نہیں ہوتا، بیوی کیا چاہ رہی ہے، شوہر آپ سے کیا چاہتا ہے کچھ بھی نہیں پتا. ایسے لوگ تو بالکل اسی قسم کے لوگوں کی کہانی ہے. آج بھی آپ دیکھیے کہ گانے کتنے یاد ہیں اور قرآن کتنا یاد ہے. اور قرآن میں جو قل ہو اللہ یاد بھی ہے تو وہ قل کی بجائے کل کہتے ہیں، کھا لو اللہ کہہ رہے نعوذ باللہ، اور ترجمے کے بغیر پڑھتے ہیں. اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ یہاں لہو سے معنی، لہو کا ایک اور معنی بھی آتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو غفلت کا سبب بنے. ایک چیز جو انسان کو غافل کر دے. حسن بصری کہتے ہیں، کل ما شغلک عن عبادتی و ذکر اللہ من السمری والضاحک. یعنی حسن بصری کہتے ہیں، ہر وہ چیز لغو ہے جو تجھے اللہ کی ذکر اور اس کی عبادت سے روک دے، کہانیوں اور کامیڈی کی صورت میں، والخرافات بہودہ باتیں، اور والغنا اور گانا. یعنی آپ سمجھ جائیں کہ لہو کی تعریف یہاں حسن بصری نے سمر، کہانیاں، ڈرامے، فلمیں، داہک، کمیڈی جس میں چھچور پن ہے اور لوگوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، خرافات، بےہودہ باتیں، لچر پن، ولگر جوکس، قصے، کہانیاں، اور غنا یعنی گانا. یہ سب کہتے ہیں کہ لہو الحدیث میں آتا ہے. اور اشتراک کے جو معنی ہے نا، اس کے اندر نمبر ایک خریدنا، دہرا رہی ہیں جو پیچھے بات کی اسی کو، خریدنا. دوسرا معنی تبادلہ کرنا، ٹریڈنگ. تیسرا ترجیح دینا، یعنی پرائیورٹائز کرنا آتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس میں آج پوری کی پوری امت ڈوبی بھی دکھتی ہے، گو کہ وہ بچے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بچایا. اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کو، کلام کو، قرآن پاک میں کیا کہتا ہے؟ احسن الکلام. سورہ زمر میں آپ پڑھیں گے تو قرآن کو کیا گیا؟ احسن الحدیث. سورہ حج میں قرآن کو کہا گیا طیب من القول، پاکیزہ باتیں. آج کیا ہو رہا ہے؟ احسن الحدیث کی جگہ لہو الحدیث. آج مسلمانوں کا مزاج اتنا بگڑا ہوا کیوں دکھتا ہے؟ ہر وقت فن فن کے نام پر ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں کیوں لے کر آتے ہیں؟ چونکہ موضوع سینسٹیو ہے تو میں یہ چاہتی ہوں ایسی چیزوں کو ہمیشہ کوٹ کروں آپ کے سامنے تفاسیر کی روشنی میں، بجائے اس کے کہ میں خود بول کے آپ کو ان کا مفہوم بتاؤں. باہر جا کے کوئی آپ میں سے یہ نہ کہہ دے کہ ہماری استاد کا یہ نظریہ ہے، وہ یہ کہتی ہیں، وہ کہتی ہیں. میں کچھ تفاسیر آپ کے سامنے رکھتی ہوں جو ہمارے اسلاف کی ہیں، کہ اس آیت کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں اور کس طرح کہتے ہیں. مزید اچھی طرح سمجھیں گے کیونکہ آج سب کا روگ یہی ہے. بچوں کو کیسے سمجھائیں، شوہر کو کیسے ٹی وی سے روکیں، اور دس اینڈ دیٹ، سارا کچھ سن لیجئے. پھر اس کے بعد آپ کے پاس ایک بہترین پیکج ہوگا کہ آپ خود کیسے لے کر چلیں. پہلے واقعہ پورا ڈیٹیل سے سن لیجئے. نظر بن حارث مشرکین مکہ میں سے ایک بڑا تاجر تھا. تجارت کے لیے مختلف ملکوں کا سفر کرتا تھا. وہ ملک فارس سے شاہانے عجم اور کسرا کے کس تاریخی قصے خریدتا، یعنی ایسے سٹوری بکس کہہ لیں، اور مکہ کے مشرکین سے کہا کرتا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تم کو قوم عاد وغیرہ کی کہانیاں سناتے ہیں نا، تو میں تمہیں اس سے بہتر یعنی رستم اور اسفنجار اور دوسرے شاہان فارس کے قصے سناتا ہوں. سن رہے؟ یعنی وہ قرآن کو کیا پیش کر رہا ہے؟ اساطیر الاولین، یہ سٹوری بک ہے، چلو کچھ وہ سناتا ہے، کچھ میں سناتا ہوں. یہ لوگ اس کے قصے کو شوق اور رغبت سے سننے لگے. لوگوں کو اچھا لگتا ہے نا فکشن، کیونکہ ان میں نہ تو کوئی تعلیم تھی جس پر وہ عمل کرنے کے لیے محنت کرتے، صرف لذیذ قسم کی کہانیاں تھیں. اور سچی بات ہے، عمل پہ چوٹ بھی کوئی نہیں پڑتی تھی. ٹھیک ہے قرآن میں قصص ہیں، لیکن ان کو سننا بڑے حوصلے کا اور دل گردے کا کام ہے. یہی بات ہوئی، لوگ سننے لگے. ان کی وجہ سے بہت سے مشرکین جو اس سے پہلے کلام الہی کے اعجاز اور یکتائی کی وجہ سے اس کو سننے کی رغبت رکھتے تھے، چوری چھپے سنا بھی کرتے تھے، ان لوگوں کو قرآن سے اعراض کا بہانہ ہاتھ آ گیا. یہ آپ پڑھنا چاہیں تو خود پڑھ لیجئے، یہ الواحدی ہیں، ان کی کتاب ہے اسباب النزول میں، انہوں نے رکھا ہے. اور روح ان کی کتاب کا نام ہے، در منصور میں بھی ہے. یعنی کئی نام آپ کو مل جائیں گے. آپ اس پہ کچھ سمجھے؟ آج بھی لوگ قرآن سیکھنے آتے ہیں پھر بعد میں کدھر چلے جاتے ہیں. کچھ دن جب کوئی قرآن پہ آتا ہے نا تو وہ اس دور کا تو وہ ایک تھا نا, آج تو کتنے ہی ہوں گے, تو وہ کہتے ہیں یہ کدھر چل پڑے, ہم بھی ان کو سکھاتے ہیں. پھر وہ لوریاں اور کہانیاں اور کچھ سنا کے, اور جس میں نہ عمل پہ چوٹ پڑنی, جس سے سود حرام نہیں ہونا, جس میں فیشن بھی کرو بے پردگی بھی کرو, جو وقت کا رواج ہے اس کو کرتے جاؤ تو لوگوں کو وہ اچھا لگتا ہے. یہی ہوا, جو انکلائنڈ لوگ ہوتے تھے قرآن کی طرف وہ بھی چلے جاتے تھے. جمہور صحابہ اور تابعین اور عام مفسرین کہتے ہیں کہ لہو الحدیث عام ہے تمام ان چیزوں کے لیے جو انسان کو اللہ کی عبادت اور یاد سے غفلت میں ڈالے, اور اس میں غنا اور مزامیر داخل ہے. غنا کہتے ہیں گانے کو, اور مزامیر کہتے ہیں عربی میں میوزیکل انسٹرومنٹس کو, اور بیہودہ قصے بھی اس میں شامل ہیں. چلیے امام بخاری کی تفسیر بھی سن لیتے ہیں اس آیت بھی اپنی کتاب الادب المفرد میں, اور بیہقی اپنی سنن میں لہو الحدیث کی یہی تفسیر بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لہو الحدیث ہو الغناء و اشباہ, یعنی لہو الحدیث سے مراد گانا اور اس کے مشابہ دوسری چیزیں ہیں جو اللہ کی عبادت سے غافل کر دے. اور پھر آپ نے اس کے بعد فرمایا وفی مثلی حاض انزلت حاضی الآیتی ومن الناس من یشتری, جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اس کے بعد پھر یہی آیت پڑھی کہ تم ایسی لونڈیوں کو نہ خریدو بیچو کہ جو اس طرح کے کام کرتی ہوں. یعنی اب آپ سے چند لوگ سوال کریں گے جب آپ یہ باتیں کریں گے, پھر فن کدھر ہے, انٹرٹینمنٹ کدھر ہے, ہم خوش کہاں, تو کہا نمبر ہے تیر اندازی سکھاؤ. عرب لوگ بچوں کو ایسے تیر سکھاتے تھے چلانے جیسے شاید آج کے دور میں کمپیوٹر گیمز بھی بچے نہ سیکھتے ہوں, تاکہ دشمن آئے تو یہ سارے آپ کے فوجی بن گئے. اس دن تھوڑی ٹریننگ دیں گے کہ اب دشمن آنکھیں دکھا رہے تو ہمیں اب لوگوں کو سکھانا ہے. اسی طرح دوسری چیز ہے گھوڑ دوڑانا, اور تیسری چیز ہے جائز طریقے سے اپنی بیوی کے ساتھ انٹیمیسی, جذباتی تعلق, محبت کا تعلق رکھ لو, تو جائز ہے نا. تو یہ چیزیں انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دے دی. اب اس ساری چیزوں کے اندر سے کچھ چیزوں کو اگر ہم اس طرح سے دیکھ لیں کہ آج کے دور میں ہم اس سب کو کیسے لے کر چلیں, اور وہ کیا ہے کہ ہم لوگوں کو آلٹرنیٹ دیں. دیکھیے جب پورا معاشرہ اس میں انڈلج ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہم کیا کریں, ہماری تو بات ہی نہیں سنتے, ہمارے تو شوہر کیا چھوڑے, شوہر کے ابو بھی نہیں سنتے. اور میں نے دکھ کے ساتھ یہ چیز محسوس کی ہے کہ جن گھروں میں بزرگ ہوتے ہیں وہاں ٹی وی زیادہ چلتا ہے آج کل, کیونکہ بڑے بچے تو وہ کمپیوٹروں بھی دیکھ لیتے ہیں. ان کے تو ماشاء اللہ آئی پیڈ آئی پوڈ ہی سلامت رہے, انہوں نے کیا سب کے بیچ میں بیٹھ کے ٹی وی دیکھنا ہے. لیکن گھروں کے بڑے بوڑھے بوڑھیاں جن کے اس وقت اتنا ہے اور ہم نے ان کو ابھی تک اللہ کی کتاب سے نہیں جوڑا یا نہیں وہ جڑے, تو وہ سارا دن ٹی وی پہ ادھر چینل گھما ادھر گھما, خبروں کے بہانے سے کیا کچھ دیکھ لیتے ہیں. ہم نہیں کہتے کسی کی نیت بری ہے, اور دیکھیے کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بہت ساری چیزیں رکھی ہیں. ایک ہوتا ہے کھیل, بچے کا بچہ کھیلے تو اچھا لگتا ہے نا, تو اگر بڑا بندہ کھیلنے لگ جائے تو وہ عجیب لگے گا نا. بچہ توتلی توتلی زبان میں بات کرتا ہے اچھا لگتا ہے, تو بڑا بندہ بولنے لگ جائے تو برا لگے گا نا. بالکل یہی کہانی ہے. بچوں والے کام جب بڑے کرتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں بوڑھے کیا کریں, میں کہتی ہوں جن بوڑھوں نے زندگی کا مقصد ہی نہیں سمجھا اب سمجھا دو کہ کن تم خیر امت اخرجت للناس. جب تک ہم لوگوں کو ایک امت وسط کا فرد بنانے کی کوشش نہیں کریں گے, ہم ان کو زندگی کا وہ مقصد جو اللہ نے ہمیں دیا تھا نہیں دیں گے. یاد رکھیں پھر وہ غریب کرے بھی تو کیا کریں. بعض دفعہ تو ہمیں خود ترس آ رہا ہوتا ہے کہ نہیں بوڑھے ہیں بےچارے ہیں, اب ان کو ہم کیا کہیں, وقت ہے یہ ڈپریشن میں چلے جائیں گے, یہ اکیلے ہیں. تو بھیا آپ ان کو بزی کریں, صحت مند گیمز کروائیں, باہر جائیں, کام کریں, حقوق العباد پورے کریں, یعنی بزی کریں. اور قرآن ایسا بزی کر دیتا ہے انسان کو کہ اس کے بعد انسان کو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی. اور یاد رکھیے کہ ہم اس دنیا میں فن کے لیے نہیں آئے. ہر دن عید نہیں ہوتا, ہر دن شادیاں نہیں ہو سکتی, ہر وقت فن کی تلاش میں رہنا یہ غیر سنجیدگی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ اس میں ہم نے پڑھا کہ فیوز نہیں ہی وکرا, کہ اس کے کانوں پہ بوجھ پڑتا ہے قرآن سے. آج سائنس نے یہ ثابت کیا کہ ہمارے ارد گرد جتنا شور ہوتا ہے اور میوزک ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہمارے کان جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں اور وہ کام چھوڑتے ہیں. ایسی کئی ای میلز آپ کے پاس بھی ہوں گی کہ سیل فون کی وجہ سے دماغوں کے اندر اب جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں, اور وہ کبھی کہتے ہیں دائیں سے نہیں تو بائیں سے سنو, کبھی کہتے ہیں سیل فون کی بجائے گھر کا فون یوز کرو, کبھی کہتے ہیں کہ اس کو چارجنگ ہونے کی کیفیت میں نہ سنو. یہ سب سائنٹیفک چیزیں ہیں کیونکہ اس میں سے ریز نکلتی ہیں. और अमूमन आप देखिए कि आज जो फ्री प्लान्स हमारे मुल्कों में सारी सारी रात चैटिंग करते जाओ, क्या वो कुरान और हदीस सुनाते हैं लड़के लड़के एक दूसरे को? ऐसे लगता है पूरी कौम ही इस तरह की चल पड़ी कि लियुदिल्ला, यहां भी एक लफ्ज है, खुद भी गाफिल दूसरों को भी गाफिल कर रहे हैं। क्योंकि लव जो होता है ना, ये अकेले नहीं होता, ये याद रखिएगा। बस आप देखिए कोई दीन वालों के खिलाफ प्रोपेगंडा करता है, नीयतें करता है, उनके इल्जाम लगाता है, अकेले कैसे करेगा? किसी एक को पहले सुनाएगा, फिर उसके साथ दूसरे को मिलाएगा, फिर जाके बाहर गलत बातें सुनाने शुरू हो जाएगा। क्योंकि उसका तो मजा ही होता है कि वो दूसरों को लेकर चले। तो बहरहाल अल्लाह से दुआ कीजिए कि आज इस जलगार के मुकाबले में हमें कुरान का ये हथियार इस्तेमाल करने और इसको खूबसूरत तरीके से आम करने की तौफीक दे। सोचिए अगर आज नजर बिन हारिस आ जाए तो खुशी का हाल क्या उसका, वो तो लुडियां डाले कि आज तो मेरे इतने सदका जारी हैं, आज मेरे तो इतने कारिंदे बन चुके हैं। और एक और बात याद रखिएगा कि लहुल हदीस जो होती है ना, ये इंसान के नफ्स को मोटा कर देती है, इंसान का ट्रेंड बदल जाता है, कुरान पढ़ना बोझ लगने लगता है। और जितना जिंदगी से लहु हटेगा ना, आपको कुरान में मजा आएगा। बहुत सारे लोग सिर्फ इस वजह से नहीं आते, फिर आप देखिए कि अल्लाह के रास्ते से रोकता है। किसी भी हाईवे को जहन पे लाए, अगर आप सीधा नहीं चलेंगे तो आपको कहीं ना कहीं से टर्न लेना पड़ेगा ना। फिर आप देखिए कि यह तहिजहा हुजुवा मजाक बनाता है, यानी अल्लाह के रास्ते को और अल्लाह के काम को लोग मजाक बना देते हैं। अब आप कहते हैं कि हम कैसे बचें, हमारा मसला क्या है? बाज दफा आप जाते हैं, आज तो कोई कोना दुनिया का ऐसा नहीं कि जहां आपको म्यूजिक ना सुनना पड़े और जहां ये कुछ ना हो। तो वो लोग जो इसको जरूर की खातिर सुनते हैं उनके साथ है। कुछ अहदीस आपके साथ शेयर करूंगी कि जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के कुछ लोग जो हैं आखिरी दौर में उनके साथ क्या मामला होने वाला है। यहां तो बता दिए ना कि फबशिर हु, बस खुशखबरियां सुना दो उनको अजाब की, लेकिन ऐसे लोगों के साथ किस तरह से मामला किया जाए ये आप सुन लीजिए, चंद रिवायात है, फायदा होगा क्योंकि यही मौका है जहां पर हम अमूमन इसके बारे में बात करते हैं। रिवायतें एक दो नोट कर लीजिए। हजरत अनस एक रिवायत है, नबी सल्लम ने फरमाया कि जो शख्स गाने वाली लौंडी की मजलिस में बैठकर इसका गाना सुनेगा, क्यामत के रोज इसके कान में पिघला हुआ सीसा डाल दिया जाएगा। अब उस दौर में इसको लौंडी कहते थे, गाने वाली, उस वक्त आजाद औरतें आर्टिस्ट नहीं बने थी। आप कहते कि उस दौर में जो गाने बजाती थी ना, उनकी इज्जत नहीं थी, लोग उनको लौंडी कहते थे, आज इज्जत के साथ बातें की जाती हैं। और यहां बेचने खरीदने की बात भी बार बार जो आ रही है ना, वो इस वजह से आ रही है कि वो लौंडियां होती थी। आज आप देखिए कि जितना शो बिजनेस है उसके अंदर मुफ्त तो कुछ नहीं होता, कोई वॉलंटियरली तो अपने जिस्म को नहीं सजा संवार के दूसरों को दिखाता है। तो ये एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है आज के दौर में, जिसकी वजह से कई लोगों के घर बने हुए। और आप देखिए ठट्ठा मजाक, आज तो मैं कहती हूँ खबरें सुनते हुए भी हया आती है, अगर कभी किसी के घर चल रही हो तो मैं देखूं तो मैं सोचती हूँ ये खबरें सुनाई जा रही हैं या दिखाई जा रही हैं। और एक रिवायत सुन लीजिए, अबू दाऊद और इब्ने माजा की रिवायत है, इब्ने हब्बान में भी है, यानी कई हवाले हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी उम्मत के कुछ लोग शराब को इसका नाम बदल कर पियेंगे, यानी इट्स बियर, इट्स ओके, इट्स वाइन, हाँ, इनके सामने माजिफ और मजामीर के साथ औरतों का गाना होगा, अल्लाह ताला इनको जमीन में खस्फ कर देगा, यानी जमीन फटेगी और ये उसमें गिर जाएंगे, और बास की सूरतें मसख करके बंदर और सुअर बना देगा। हजरत इब्ने अब्बास से रिवायत, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने शराब और जुए और तबला और सारंगी को हराम किया और फरमाया हर नशा लाने वाली चीज हराम है। ये मुसनद अहमद और अबू दाऊद इब्ने हबान की रिवायत है। फिर इसी तरह से एक और रिवायत है, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया जब माल गनीमत को शख्सी दोस्त बना लिया जाए और जब लोगों की अमानतों को माल गनीमत समझ लिया जाए और जब जकात को एक तावान समझा जाने लगे और जब इल्मे दीन को दुनिया तलबी के लिए सीखा जाने लगे और जब मर्द अपनी बीवी की इताअत और माँ की नाफरमानी करने लगे और दोस्त को अपने करीब करे और बाप को दूर करे और मस्जिदों में शोर व गुल होने लगे और कबीले का सरदार इनका फासिक बदकार बन जाए और जब कौम का सरदार इनमें से अर्जल तरीन बदतरीन आदमी हो, यानी हुक्मरान सबसे ज्यादा कमजोर हो, और जब शरीर आदमियों की इज्जत इनके शर के खौफ से की जाने लगे और जब गाने वाली औरतों और गानों बाजों का रिवाज आम हो जाए और जब शराबें पी जाने लगें और इस उम्मत के आखिरी लोग पहले लोगों पर लानत करें, तो उस वक्त तुम इंतजार करो एक सुरखांदी का और जलजले का और जमीन खस होने का और सूरतें मसख हो जाने का और क्यामत की ऐसी निशानियों का जो यके बदीगरे इस तरह आएंगी जैसे किसी हार की लड़ी टूट जाए और इसके दाने यक बयक बिखर जाते हैं। क्या आज नहीं लग रहा ऐसा? कौन सी चीज है जो आज हमें अपने अंदर नहीं मिल रही? अब एक सवाल है लोगों का कि म्यूजिक ना हो, सिर्फ अच्छी आवाज में कोई गाना गा ले तो उसके बारे में क्या बात है? तो आप देखिए कि अगर एक बीवी अपने शौहर की मोहब्बत में, जायज मोहब्बत है, कितनी बातें अभी तक हमने हिकमत की और जो इस सूरत के थीम के साथ समझी। पहली चीज मोहसिन होना, कि हमने अपने आप को मोहसिन बनाना, और दूसरी चीज यह कि लघवियात में नहीं पढ़ना। क्या आप ये दोनों चीजें अपने ऊपर फिट पाते? पहले तो आप खुद से पूछें। हम दीन की खिदमत का शौक रखते हैं, हम इंसानियत की खिदमत करना चाहते हैं, क्या हमारी जिंदगी इन चीजों से फारिग हुई है? फिर इसी तरह आपने सही बुखारी की रिवायत है अबू मालिक से, मेरी उम्मत में ऐसे लोग पैदा होंगे जो साज और आवाज को जायज करार देंगे। इब्न अब्बास कहते हैं कि सूरत नजम की आयत अंतुम सामिदून से मुराद गाना है, और बनी इसराइल की आयत 64 जहां वो शैतान की आवाज थी, तो सौते शैतान से मुराद भी गाना है। इमाम कुर्तुबी, बहुत बड़े इमाम थे, कुर्तुबा शहर से थे, कहते हैं कि इस गिना से मुराद वो गिना है जो नफ्स को हरकत देता है और इसे हवाओ हिर्स और हवस और फिस्क को फजूर की तरफ ले जाता है। इमोशनल हो जाते हैं लोग गाने सुनकर, ये वही चीज है, यानी इंटीमेट कर दे, जो स्टिमुलेट कर दे, और गाना सुन के अच्छा भला बंदा टेढ़ा हो जाता है, सोच भटकने लगती है ऐसी चीजों में। और वो गिना जो इन चीजों से पाक हो, तो वक्ती तौर पर कभी कभी, जैसे ईद है या शादी है, तो वो कर लिया जाए तो उसमें हर्ज नहीं है। यानी अब बेटी की शादी है, अगर आप रुखसती का कोई गाना ऐसा गाते हैं जिसमें म्यूजिक नहीं, लड़कियां बैठी हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है। या फिर मुशक्कत तलब काम करने की रगबत के लिए हो, ये भी जायज है। जैसे सहाबा कराम जब खंदक खोद रहे थे तो अल्लाह के नबी अशार पढ़ रहे थे। अब शेर को आप गाना कह लें या शेर कह लें, बात तो एक ही है ना, तो जो उसका मजमून होगा उसको सामने रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला फायदा होगा। और ये सारी चीजें जब इंसान के दिमाग में आती हैं तो आप देखते हैं कि उससे ये तो पता चल जाता है ना कि आपका मिजाज क्या है। सस्ती तफरी मैं तो इसको कहूंगी। तो अल्लाह ताला हम सब को ऐसी तमाम ऐब वाली चीजों से भी बचाए और हमारी नस्लों को भी बचाए। अब आखिरी आयत है हमारे आज के इस सबक की, जिसके अंदर असल में वो मैसेज छुपा हुआ है कि जिसको हम वाकई अगर समझ गए तो फिर हमारे अंदर भी अल्लाह ताला के हुक्म से हिकमत आ सकती है। और ये मांगने वाली चीज है, जिक्र है लुकमान का, जिनके ऊपर ये सूरत है, जिनका तस्करा हम कर चुके, मारूफ शख्सियत थी। अल्लाह सुबहाना ताला फरमाते हैं कि वलकद आतैन लुकमान अलहिकमत अनिशकुर लिल्ला, और बेशक हमने हिकमत दी लुकमान को इस बात की कि अल्लाह का शुक्र अदा करो, क्योंकि शुक्र करोगे तो क्या होगा, वह मैं यश कुरफाइन नमा यश कुरूली नफसी, और जो कोई भी शुक्र करता है तो वो तो शुक्र करता है अपने ही भले के लिए। और इसके ऑपोजिट वमन कफरा, और जो कोई ना शुक्री करेगा, फइन्नल्लाह गनीयुन हमीद, तो बेशक अल्लाह ताला बेनियाज भी है और अपनी जात में आप महमूद है। यहां से बाकायदा तौर पर लुकमान का तस्करा है। अगला सबक जिस चीज से शुरू होगा वह तरबियत औलाद है। यहां लुकमान के जिक्र होने की बड़ी वजह अल्लाह ताला ने क्या दी कि वलकद आतैना लुकमाना हिकमा। यहां से चंद बातें और भी समझ लीजिए। सूरत लुकमान का ये रुकू अपने मजमून के एतबार से बहुत अहम है, और इसकी अहमियत को आप समझ लीजिए कि ये लुकमान की वो नसीहतें हैं जो उन्होंने अपनी औलाद को की। उनके नसीहतें करने से पहले अल्लाह ताला ने उनका तारुफ क्या किया कि लुकमान खुद कौन थे। ऐसी खूबसूरत नसीहतें औलाद को वही शख्स कर सकता है कि जिसके पास हिकमत हो। लुकमान ना तो नबी थे, ना किसी नबी के पैरोकार थे, लेकिन वो एक सलीमुल फितरत और सलीमुल अक्ल इंसान थे। थोड़ा सा हिकमत को समझेंगे कि हिकमत क्या होती है। पहली बात देखिए कि हा काफ मीम हुक्म, हुक्म से हिकमत का लफ्ज आता है। हम पीछे बार सूरह बकरा में भी पढ़ चुके हैं कि वमा यूतल हिकमत फकद उतिया खैरन कसीरा, लेकिन यहां हम हिकमत का एक अंदाज देखेंगे, और वो क्या है, थोड़ा सा आप इस सारे इशू को समझें कि हिकमत और शुक्र और ये सब का आपस में क्या ताल्लुक है। हर इंसान दुनिया में जब आता है ना तो फितरत पे आता है, ये बात हम शुरू से पढ़ते हैं। सलीमुल फितरत होता है इंसान, उसकी फितरत अल्लाह को पाती है। दूसरी बात है, हमारे अंदर एक तो है जिसको आप कहना चाहिए फितरत, और दूसरी चीज है अकल। आप दोनों का जरा तकाबुल कीजिए अपने नोट्स में। फितरत क्या है? जो अल्लाह की मार्फत देती है। अकल क्या है? जो अपना फायदा सुझाती है। جب بچہ فطرت سلیمہ پہ پیدا ہوتا ہے، اگر اس کا ماحول منفی نہ ہو، غلط ماحول میں نہ جائے، تو اس کی فطرت مسخ نہیں ہوتی. فطری طور پہ ایک معصومیت ہوتی ہے. ایسا انسان جوں جوں گرون اپ ہوتا ہے تو وہ بالکل ویسا ہی ہوتا ہے جیسا قرآن پڑھنے کے بعد ہونا چاہیے. اس تک نہ تو وہی پہنچے، نہ کسی نبی کی رہنمائی آئے، پھر بھی کائنات کے کچھ حقائق پہ غور کرتا ہے اور وہ اسلام پہ آتا ہے. اس کی مثال کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. جی بالکل، شاباش. اب ایسا بندہ جب کائنات پہ غور و فکر کرتا ہے تو اپنی عقل سلیم کے ذریعے بڑی آسانی سے اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، اس کی تخلیق میں کوئی شریک نہیں ہے. وہ ایک ایسی ہستی ہے جس میں ہر صفت موجود ہے جو انسان کسی میں ڈھونڈتا ہے. اب جب یہ فطرت سلامت ہوتی ہے اور عقل سلیم ہوتی ہے تو انسان کو اس زندگی کا مقصد سمجھ آتا ہے. اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں اس دنیا تک نہیں ہوں، میں نے اگلی دنیا میں بھی جانا ہے، یعنی یہ میرا ایک سٹاپ اوور ہے، لیکن مجھے فوراً اگلی ٹرین لینی ہے اور اگلی ٹرین کے آنے کا وقت نہیں پتا. امیجن کریں، یہاں تو بہت لوگ ٹرینز پہ سفر کرتے ہیں نا. آپ یہاں سے سٹوبنر جائیں اور راستے میں ایک کنیکشن بھی ہو تو آپ کیا، آپ اس ٹرین پہ بیٹھنے کے بعد اتر کے غافل ہو جاتی ہیں؟ منٹ سیکنڈز پہ میں دیکھا ہے کہ لوگ گھڑیوں کو اور اوپر سے اسکرینز کو دیکھتے ہیں کہ 3 منٹ میں دوسری ٹرین آ رہی ہے، وہ آدھا منٹ رکے گی، آپ چڑھ گئے نہ چڑھے وہ لے جائے گی. آپ اس ٹرین کو اپنی موت کی ٹرین سمجھے. حکمت کا تقاضا کیا ہے؟ کیسا بندہ اپنی موت کی ٹرین کا ہر وقت انتظار کرتا ہے، پھر وہ اپنا محاسبہ کرتا ہے کہ جب میں اس دنیا سے آگے جاؤں گا تو کیا میں نے وہ کام جو کیے ہیں وہ مجھے وہاں فائدہ دیں گے. اب ایسا شخص جس کو اللہ نے فطرت بھی دی، عقل بھی دی، جب یہ دونوں چیزیں آپس میں کوآرڈینیٹ کرتی ہیں، یعنی آپ کہہ لیجئے کہ جب عقل فطرت کے انڈر ہوتی ہے تو انسان حکیم ہوتا ہے. حکمت کیا ہے؟ فطرت کا غالب آ جانا عقل پر. عقل کیا ہے؟ بہت ہوشیار. انسان کو ہمیشہ اس کا نفع نقصان سو جاتی ہے. آپ لکھیے کہ عقل جو ہے نا، یہ شارٹ سائٹیڈ ہے، جس کو صرف قریب کی فائدے دکھتے ہیں. کسی کی نظر کمزور ہوتی ہے نا، قریب کی دکھتی ہے، دور کے نہیں ہے. فطرت جو ہے نا، اس کو قریب کے بھی فائدے دکھتے ہیں لیکن اس کو دور کی چیزیں بہت دکھتی ہیں. جس بندے کی فطرت غالب ہے وہ عقل کی ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نہیں آتا. میں مثال آپ کو دیتی ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. جب آگ میں ڈالے گئے، آگ میں کودنا بظاہر کیا تھا؟ عقل نے کیا سجھایا ہوگا کہ جل جاؤ گے، تم اکیلے ہو، پھر اللہ کا نام کون لے گا؟ کوئی بات نہیں، اس وقت کمپرومائز کر لو، پھر لوگوں کو تبلیغ کرنا، پھر وہ مسلمان ہو جائیں گے. اگر ابراہیم اس دن عقل کی باتیں مان جاتے تو آگ میں نہ کودتے. جبکہ ابراہیم فطرت پہ تھے اور اس فطرت کو اوپر کر کے انہوں نے عقل کی وہ جو کمزور نظریں تھیں نا، اس کے نظر آنے والے فائدے یا نقصان کو پیچھے ڈالا اور بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں. کیا ہوا کہ انہوں نے فطرت کو مانا. جب ایک بندہ اپنی فطرت کو سلامت رکھتا ہے تو ایسا وقت آتا ہے کہ وہ معرفت کے ایک ایسے مقام پہ پہنچتا ہے کہ جہاں اس کو پھر کائنات کے حقائق بھی دکھتے ہیں، خالق کو بھی پہچانتا ہے. پھر ایسے وقت میں اس کو زندگی کا ہر معاملہ ویسے دکھتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ اس سے چاہتا ہے. اب جب انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے تو اللہ دن بدن اس کو حکمت دینے لگتا ہے اور ایسا بندہ پھر اپنے آپ کو کہاں لیتا ہے. حضرت لقمان کے بارے میں آتا ہے، یعنی جو لقمان تھے کہتے ہیں کہ ایک سلیم الفطرت شخص تھے اور حبشی النسل تھے، کالے رنگ کے تھے، پیشے کے اعتبار سے بڑھئی تھے، کارپینٹر. ان کا تعلق مصر اور سوڈان کے سرحدی علاقے نوبیا سے تھا. اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ حکمت اور ذہانت اور پھر سلامتی تھی فطرت کی، فطرت کو سلامت رکھا، اللہ نے ان کو توحید کی معرفت دے دی. اپنی ان چیزوں کی مدد سے وہ پہچان گئے کہ لا الہ الا اللہ. ہر عقل مند بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اور پھر جن کی عقل اور اچھی ہوتی ہے پھر وہ اس کے تقاضے بھی پورے کرتا ہے. تو لہٰذا یہاں اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کر کے سب کو بتا رہے ہیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت دی تھی. حکمت کیا ہوتی ہے؟ کہ انسان دور رس فائدوں پہ نظر رکھے، اور جب دور رس فائدوں پہ نظر آتی ہے نا تو انشکر للہ، اللہ کا شکر ادا کرو. ہم نے پیچھے بہت دفعہ شکر پہ بات کی لیکن یہاں شکر کا ایک نیا رنگ دکھ رہا ہے. حکمت کی روشنی میں. اور وہ کیا ہے اس کا زیادہ ذکر میں انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ کروں گی تاکہ ہم دونوں سبقوں کو بیلنس بھی کر سکیں. لیکن یہاں تھوڑا سا سمجھ لیجئے کہ جب ایک بندہ حکمت کے درجے پہ فائز ہو جاتا ہے, اس کی فطرت سلامت ہوتی ہے, تو اس کے دل میں کچھ بھلائی کے جذبے پیدا ہوتے ہیں. شکر کیا ہے جو آپ کو گرمیوں کی دوپہر میں پانی کا گلاس پلائے, آپ اس کے لیے کیا جذبے رکھتے ہیں؟ یہ ہے نشکر للہ. اللہ کی معرفت کے بعد دل میں صرف ایک ہی جذبہ پیدا ہوتا ہے, الحمدللہ کا. جو ملا وہ میرا حق نہیں تھا, جو مجھے نہیں ملا یہ کم نقصان ہے, میں تو اس سے بھی زیادہ ڈیزرو کرتا تھا. نہ شکرا بندہ کہتا ہے کیا چلا گیا, اور شکر گزار کہتا ہے کیا بچ گیا. تو اصل میں شکر گزار ہی صاحب حکمت ہے. جو اندر سے چھوٹی سی بات نکلی ہے نا بات میں, آپ حکمت چاہتے ہیں نا, حکیمی چاہتے ہیں, تو آپ شکر گزار بن جائیں اللہ کے بھی اور بندوں کے. اور محسنوں کا شکر گزار ہوئے بغیر بندہ محسن نہیں بن سکتا. ہمارے بڑے, ہمارے ماں باپ, ہمارے استاد, وہ ساتھی جو ہمارے لیے محنتیں کرتے ہیں, اگر ہم ان کے لیے دل کے اندر شکر گزاری نہیں پاتے تو حکیم نہیں ہے, پھر بے موقع بولیں گے. تو شکر کیا ہے؟ گریٹیچیوڈ, یافتہ پا جانے کا احساس. اور کچھ نہ کرے تو قرآن کس سے شروع ہوتا ہے؟ الحمدللہ. عربی کا ایک شعر ہے جس کا خلاصہ کہ ان شکر قید الموجود, موجود کو قید کر لو شکر سے. یعنی آپ کا بیٹا ہے نا, اللہ نے آپ کو بچہ دیا, اللہ کا شکر کریں تاکہ آپ کی یہ نعمت سیکیور ہو جائے, اللہ آپ کے اس بچے کی حفاظت کر دے. پھر کہتے ہیں وسید المفقود, اس کا شکار کر لو جو ہے نہیں ہے. اور اسی طرح اس اللہ کی طرف سے خوش ہو جاؤ تاکہ تمہیں دار الخلود کی طرف جانے والا موقع مل جائے.
وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ.